نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
نويت سنة الاعتكاف۔ آئیے پہلے بیان سے پہلے جو وہ نیتیں کر لیتے ہیں اچھی اچھی، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، تو ہمارا کام ثواب سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ نیتیں کر ہی لینی چاہیے۔ اب جیسے ہم کوئی مباح کام کر رہے ہیں، مباح کام وہ ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا اجر و ثواب، یعنی ثواب کے اعتبار سے برابر ہے، یعنی اس کے کرنے میں ثواب بھی نہیں ہے اور اس کے کرنے میں گناہ بھی نہیں ہے، تو ایسا کام جو ہے نا مباح کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم مباح کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے، یا ایک بھی اگر نیت کر لی، تو اب وہ مباح کام جو ہے وہ ثواب پر مشتمل ہو جائے گا، یعنی اب اس کام کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ اب جیسے اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی جو ہے وہ نیتیں کروائی جاتی ہیں، یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ نیتیں کر لی جائیں۔ اب چونکہ کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایک لمٹ ہے کہ اس وقت تک تو بندہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، مگر جب وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو اب جو ہے وہ بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم نارمل حالت میں اگر کھانا کھاتے ہیں اور اس میں اگر یہ نیت کرتے ہیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، قرآن پاک کی تلاوت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، سنت کے مطابق کھانا کھاؤں گا، کھانے سے پہلے اور بعد کا کھانے سے پہلے وضو کروں گا، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھوں گا، تو اب کیا ہے کہ یہ جو نیتیں کی ہیں نا، تو انشاءاللہ عز و جل اب ان نیتوں کا ثواب ملے گا، اب اس کھانا کھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو مومن جو ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، تو مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ ہر کام سے پہلے کچھ نہ کچھ نیتیں کر لیں تاکہ اس کا کام ثواب والا ہو۔ تو آئیے نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظات الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کے حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہیں نیچے کی، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو خوش نصیب لوگ زندگی بھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور محبت دل میں بٹھا کر درود و سلام پڑھنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں، وہ اس دنیا فانی سے عالم جاویدانی کی طرف سفر کرتے ہیں تو ان پر کیسا کرم ہوتا ہے، آئیے اس کی جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ ایک صاحب یعنی ایک شخص کسی بیمار کے پاس تشریف لے گئے، ان بیمار پر نزا کا عالم طاری تھا، ان سے پوچھا کہ موت کی کڑواہٹ کیسی محسوس کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محتسب دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مایا ناز تصنیف جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے اور سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رخ درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا، قلم میرے ہاتھ میں تھا اور تختی میری گود میں، کہ طبیعت بوجھل ہونے لگی، دنی اثنا مجھے نیند نے آ لیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں، کچھ لوگ مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر۔ میں اندر گیا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا، وہاں میں نے ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا، میں نے کہا تجھے تمام نبیوں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تیرا نام و نسب کیا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرا نام رومان ہے اور میں رحمان کے ملائکہ میں سے ہوں۔ اس پر میں نے سوال کیا، تو پھر آپ آدمیوں میں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا، یہ سب آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ تو میں نے کہا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا، نہیں، آپ ایک گھڑی بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں نے عرض کی، حضور یہ تو فرمایا کہ ان فرشتوں میں کون کون ہے؟ فرمایا، ان میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام، یہ سب ان فرشتوں میں ہیں۔ تو میں نے تمام نبیوں کا واسطہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی خواہش ظاہر کی، جو ہمارے آقا حبیب مصطفیٰ، جو حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اچانک محراب کے پاس سے آواز آئی کہ میں اللہ کا بندہ جبرائیل ہوں، میری آنکھ نے پہلے کبھی ایسا حسین و جمیل نہ دیکھا تھا۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی، تب میں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فضول اور بیکار کام سے بچے رہنے اور امانت کو ادا کرنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر میں نے حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام کی زیارت کی خواہش ظاہر کی، تو ان بیٹھے ہوئے حضرات میں سے ایک بولے، میں اللہ تعالی کا بندہ میکائیل ہوں۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور دعا اور نصیحت کی درخواست کی، تو انہوں نے دعا دی اور فرمایا، تم پر عدل و انصاف اور ایفائے عہد یعنی وعدے کی پاسداری لازم ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ میں حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، میں اللہ تعالی کا بندہ اسرافیل ہوں، ان جیسا پرنور چہرہ بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے بھی دعائے خیر طلب کی، انہوں نے بھی دعا فرمائی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ نہ جانے یہ واقعی فرشتے ہیں یا میں غلطی پر ہوں، اور یہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ کیسے ہو بھی سکتے ہیں کہ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کا سر عرش تک ہے اور پاؤں ساتویں زمین کے نیچے ہیں۔ یہ خیال آتا ہی میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے تو سر آسمان تک بلند ہو گیا اور پاؤں زمین کے نیچے چلے گئے۔ تو ان کی محبت میرے دل میں مزید بڑھ گئی۔ پھر میں نے عرض کی کہ تمام نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس پہلی صورت میں آ جائیں کہ میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی مفید نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور جو تیرے پاس ہے اسے خیرات کہہ دے کہ اللہ تعالی کی محبت پا لے گا۔ پھر میں نے عرض کی میں حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو فوراً ایک صاحب اٹھے، وہ بھی نہایت حسین تھے، فرمایا میں اللہ تعالی کا بندہ اسرائیل ہوں۔ حسب سابق میں نے ان سے بھی دعائے خیر کی درخواست کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ آخر میں میں نے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ جب میں نے ان سے نصیحت طلب کی تو فرمایا لذتوں کو توڑنے والی، باپوں اور ماؤں کو قتل کرنے والی، بیٹوں اور بیٹیوں کو ماں باپ سے جدا کرنے والی، اور خالق السماوات والارض کے ماں سوا روحوں کو کھینچ لینے والی موت کو یاد رکھا کرو۔ اس پر میں بیدار ہو گیا۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس حکایت میں ہمارے لیے نصیحت کے بے شمار مدنی پھول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جاں کہنے کے کڑے اور کٹھن وقت میں درود پاک کی کثرت ہماری مشکلوں کو آسان کر دے گی، اور اس کی برکت سے ہمیں موت کی سختیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ موت کی سختی کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، ترجمہ کنز الایمان، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں یہ کلام کافر یا غافل یعنی دنیاوی محبت نے موت کو بھول جانے والے سے ہوگا۔ اور فرشتے فرمائیں گے یعنی موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، جس کی شدت انسان پر غشی طاری کر دیتی ہے اور اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں مرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو یہاں آیت میں موت کی سختی آنے کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان فرما کر اس کا قریب ہونا ظاہر کیا گیا ہے، اور حق سے مراد حقیقی طور پر موت آنا ہے، یا اس سے مراد آخرت کا معاملہ ہے جس کا انسان خود معائنہ کرتا ہے، یا اس سے مراد انجام کار سعادت اور شقاوت ہے۔ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، ہر شخص پر موت کی سختیاں اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ موت کے ظہور کے وقت عقلیں زائل ہو جاتی ہیں، تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نشے میں بدہوش شخص ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت بندے پر اس کے اچھے برے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں جن کے مطابق اس کو جزا ملے گی۔ اسی طرح نزا کی سختیوں کے وقت بندے پر اس کے دیگر اعمال بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور میت پر تمام سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی، اور آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ اور بالحق سے مراد معاملہ آخرت کی حقیقت ہے کہ جب مرنے والا آگاہ ہوگا اور بچشم سر موت کو دیکھے گا، اور ملک الموت کا مشاہدہ اور اسے دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والا خوف اور گھبراہٹ ایک ایسا امر ہے جس کی حقیقت بیان کرنے سے ہر بیان کرنے والے کی عبارت قاصر ہے، اور اس کی ہولناکی کا احاطہ کرنے سے ہر وضاحت کرنے والا عاجز ہے۔ اور اس کی حقیقت وہی جانتا ہے جو اس مرحلے سے گزر چکا ہو، یعنی جو اس دنیا سے جا چکا ہو. اور اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ذالک ما کنت منہ تحید کا مطلب یہ ہے کہ لمبی امیدوں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کی حرص کے ساتھ تو موت سے بھاگتا تھا. یہاں اگرچہ بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہے، البتہ عمومی طور پر اس میں ہر مسلمان کے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ اسے بھی موت ضرور آنی ہے اور اسے بھی نزا کی سختیوں کا سامنا ہوگا، لہذا اسے چاہیے کہ اپنی موت اور اس وقت کے حالات کو سامنے رکھے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی خوب کوشش کرے، اور کسی حال میں بھی اپنی موت سے غافل نہ ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنبھل جائیے، گناہوں سے پیچھا چھڑا کر نیکیوں میں لگ جائیے. اگر اب تک نماز قضا کرنے کا سلسلہ تھا تو آج بلکہ ابھی توبہ کر لیجئے، قضا نماز ادا کر کے بارگاہ خداوندی عز و جل میں گڑ گڑا کر معافی مانگ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بے حد اور بے حساب ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں. تو ارشاد فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے. قصدن نماز ترک نہ کرو، کہ جو قصدن نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بری الذمہ ہیں. جس نے نماز پر محافظت یعنی مداومت کی، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے. اور قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز کو مسلمان کے ایمان کے لیے ستون یعنی پلر کسی حیثیت حاصل ہے. اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عمارت ستون ہی کے سہارے کھڑی ہوتی ہے، جیسے یہ دو ستون ہیں نا، کہ عمارت جو ہے یہ ستون ہی کے سہارے کھڑی ہوتی ہے. اگر وہی نہ رہے چھت بیٹھ جاتی ہے، چھت گر جاتی ہے. تو اب سوچ لیجئے کہ کہیں ہماری نماز سے غفلت ہمارے ایمان کو ہی برباد نہ کر دے. اور جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا اور کبھی بھی ہرگز باہر نہ آئے گا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. پھر حدیث پاک سے یہ بھی پتا چلا کہ نماز پر مداومت یعنی ہمیشہ کی نجات کا سبب ہوگی، اور بصورت دیگر روز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کفار کا ساتھ مل سکتا ہے، کہ جو کہ مصیبت در مصیبت ہے، یعنی مصیبت پر مصیبت ہے. حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک کو یعنی نماز چھوڑنے والے کو ان چار یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو شخص حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص دولت کے باعث نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، وزارت کے سبب نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص تجارت یعنی کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر جو کہ کافر تھا عبی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کو نماز کی دعوت دی جائے تو اپنے کاروبار میں مصروفیت کا بہانہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ کاروباری افراد کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو وسعت دی، اس کو جو ترقی دی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنا چاہیے، سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ مگر افسوس کہ سجدہ شکر ادا کرنے کے بجائے، نوافل شکرانے میں ادا کرنے کے بجائے وہ فرض نماز تک ادا نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے کہ رزق تو اسی کے قبضے میں جس نے نماز فرض کیے، اور وہ نماز چھوڑنے پر سخت غضب فرماتا ہے۔ تو ایسے افراد کے جو کاروباری مصروفیات کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اس دن سے ڈریں کہ جس دن ان کا یہی مال انہیں قارون، حامان اور عبی بن خلف جیسے کفار کے ساتھ کھڑا کرنے کا سبب بن جائے، وہ اس دن سے ڈریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ سے پنجگانہ نمازیں یا قرآن شریف مرادیں، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل رہے یعنی دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے اور مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے اور اولاد کی خوشی کے لیے راحت آخرت سے غافل رہے، تو ایسا شخص ہی خسارے میں ہے کہ اس نے دنیا فانی کے پیچھے دار آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں، یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ سیدی اعلی حضرت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اور امیر علیہ سنت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سخت یا نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب۔ موت کی سختی کی شدت دنیاوی لذات کے حساب سے ہوگی، دنیاوی لذتوں کے حساب سے ہوگی، بس جس کی لذتیں زیادہ ہوں گی اس کی سختیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ صلو علی الحبیب۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محتسب دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مایہ ناز تصنیف جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے اور سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک حکایت منقول ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے روح اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اس قبر والے کو زندہ فرمائیں تاکہ ہم اس سے موت کا بیان سنیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پر تشریف لائے اور دو رکعت نماز ادا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اس صاحب قبر کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ فرما دیا۔ وہ صاحب کھڑے ہوئے تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی نواڑی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے ندا سنی تو گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کی ہیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کو اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے کتنی مدت ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 400 سال ہو گئے ہیں، لیکن موت کی کڑواہٹ یعنی سختی ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہائے افسوس، اس دن کیسی حسرت چھائی ہوگی اور اس دن کی ہولناکیاں کتنی شدید ہوں گی۔ اللہ کی قسم، اپنے غفلت کے ایام پر گریہ و زاری کرو، موت کی سختیوں میں غور و فکر کرو، مرنے سے پہلے پہلے محبوب حقیقی عز و جل کے دروازے پر حاضر ہو جاؤ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اچانک موت آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، موت کی سختیاں تلوار کی ہزار ضربوں سے بھی زیادہ شدید ہیں اور بے شک اس کے بعد بھی 70 ہولناکیاں ہیں جن میں سے ہر ایک موت سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موت اور اس کے دکھ درد کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ دکھ درد تلوار سے لگنے والی 300 چوٹوں کے برابر ہوتا ہے۔ فرمانے مصطفیٰ ہے کہ بندہ موت کی سختیوں کو بیماری سمجھ کر ان کا علاج کرتا ہے مگر اس کے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے وداع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھ پر سلام ہو، اب ہم قیامت تک کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، بے شک میں اس کی تکلیف جانتا ہوں، اس کی ہر رگ جدا جدا موت کی اذیت کا شکار ہے، درد و الم موت کی شدت و حدت کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے موت کی شدت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آسان ترین موت اونٹ میں کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے کہ اسے جب کھینچا جائے گا تو اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ اون بھی کھینچی چلی آئے گی۔ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب، ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے ہو اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور کچھ باقی چھوڑ دے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب ان کی روح اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو خدا رحمان عز و جل نے استفسار فرمایا، اے موسیٰ تم نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کی، میں نے خود کو چڑیا کی مانند پایا، جب اس کو زندہ کڑاہی میں بھونا جائے تو نہ وہ مرے کے راحت پائے اور نہ نجات پائے کہ اڑ جائے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے خود کو زندہ بکری کی مثل پایا جس کی کھال اتار دی جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بے حد تشویشناک معاملہ ہے کہ بندہ جب بخار یا درد سر وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے کسی بات میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، یعنی وہ کسی بات میں فیصلہ نہیں کر پاتا، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر موت کی تکالیف تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں کہ شرح صدور میں کہ اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام آسمان اور زمین میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میت کے بالوں میں سے ایک بال زمین و آسمان میں رہنے والوں پر رکھ دیا جائے تو سب اللہ تعالی کے اذن سے مر جائیں، کیونکہ میت کے ہر ایک بال میں موت ہوتی ہے، اور موت جب کسی چیز پر طاری ہو جاتی ہے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اور مروی ہے کہ اگر موت کے درد کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو سب پہاڑ پگھل جائیں۔ امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ مردہ قبر سے اٹھنے کے وقت تک موت کی تلخی محسوس کرتا رہے گا۔ ایک صاحب اکثر مریضوں سے موت کی شدت کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے۔ جب وہ صاحب جب خود مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو لوگوں نے ان سے موت کی شدت کے بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے لگے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان زمین مل گئے ہیں اور میری روح سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہے۔ اسی طرح جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزا کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، خدا کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں، اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نیک بندہ جب موت کی سختیوں سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے اعضاء ایک دوسرے کو کہتے ہیں، السلام علیکا، یعنی تم پر سلامتی ہو، صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی دنیا میں آیا ہے اب اسے جانا ضرور ہے، اور گیٹ وے موت ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے، موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کسی نے آج، کسی نے کل، کسی نے پرسوں، الغرض گزرنا ضرور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھلا چنگا سویا تھا، صبح جب اٹھایا تو اٹھ نہ سکا، پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ بڑے سے بڑا پہلوان، بڑے سے بڑا طاقتور کہ جسے کوئی ہلا نہ سکے، مگر وہ بھی موت سے نہ بچ سکا، آخر کار اس کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ بندہ یہ ذہن بناتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، مرنا تو ہے، ابھی میری عمر کیا ہے، ابھی کچھ دنیا میں موج کر لوں اور پھر توبہ کر لوں گا، یا پھر میں نیکیاں کما لوں گا۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ تو ایسو کی بارگاہ میں عرض ہے کہ موت تو ضرور آنی ہے، یہ تو ہم سب کو پتا ہے، دہریا بھی اس کا انکار نہیں کرتا، یعنی جو خدا کا منکر ہے وہ بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ مرنا ضرور ہے، مگر یہ کسی کو نہیں پتا کہ کب مرنا ہے۔ بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں مگر پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے اور والدین اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، روتے رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات جوان شخص مر جاتا ہے یا بچہ مر جاتا ہے، بوڑھا دادا وہ اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، وہ اس کی لاش دیکھتا ہے، وہ اس کی لاش اٹھاتا ہے، کہ بچہ مر گیا جو دنیا میں آیا وہ مر گیا، جوان مر گیا مگر یہ بوڑھا یہ ابھی تک زندہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ موت کا وقت مقرر ہے مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے۔ تو لہذا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ ہر وقت موت کی تیاری میں رہے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ تو ہر وقت ہمیں چاہیے کہ نیکیاں کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ و رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ ہمیں سنت عام کرنے والا بنائے، دین کی تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اے جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت۔